کالمہ نقل ہوا ہے، اس کا خاتمہ اس سوال و جواب پر ہوا تھا کہ فرعون نے کہا، یہ بتاؤ کہ ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے ہو کہ ان کا انجام بھی جہنم میں جانا ہے؟ اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، اور لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ جو کچھ ہے وہ عنقریب سامنے آ جائے گا، میرے رب کے ہاں ہر چیز طے ہے اور نتیجہ بھی معلوم ہے، مجھے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خاطر جمع رکھو، انہوں نے جو کچھ مانا اور جو کچھ کیا ہے، یعنی تمہارے آبا نے، تمہارے بزرگوں نے، انہوں نے جو کچھ مانا اور جو کچھ کیا ہے وہ سب میرے رب کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور یہ خیال نہ کرو کہ اس میں سے کوئی چیز رہ گئی ہوگی یا صحیح طریقے سے ثبت نہیں ہوئی ہوگی یا میرا رب اس کو بھول گیا ہوگا۔ اس دنیا میں ہم جو ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں، یاداشتیں محفوظ کرتے ہیں، کسی کی فرد قرارداد جرم تیار کرتے ہیں، اس میں یہ سب امکانات ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے لکھا، جن لوگوں نے چیزیں متعین کیں، ان سے کوئی چیز رہ گئی، صحیح طریقے سے ثبت نہیں ہوئی، کوئی بیان کرنے والا بھول گیا، تو انہوں نے کہا اطمینان رکھو، خاطر جمع رکھو، میرے رب کے ہاں اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے، وقت آنے پر وہ ان کی ہر چیز سامنے لے آئے گا۔ یعنی نہ وہ کہیں گئے ہیں، نہ ان کا اعمال نامہ کہیں گیا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اسی وقت سامنے آنا ہے، اسی وقت سامنے آئے گا، اور جب وہ سامنے آئے گا تو ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی، کسی نے کیا کیا، اس کے پس منظر میں کیا تھا، اس کے محرکات کیا تھے، اس کی نیت کیا تھی۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آخری بات الفاظ میں بیان نہیں کی، یعنی یہ بات کہ وقت آنے پر وہ ان کی ہر چیز سامنے لے آئے گا، یہ لفظوں میں بیان نہیں کی، لیکن انداز کلام اس کو صاف ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی پچھلے جملے کو جو پڑھے گا وہ اندازہ کر لے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے، اگرچہ اس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ اس لیے کہ بعض مواقع میں کنایہ جتنا مؤثر ہوتا ہے، صراحت اتنی مؤثر نہیں ہوتی، تو اس بات کو ایسے اسلوب میں بیان کر دیا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں، اور اس موقع پر گفتگو میں، مکالمے میں، بات چیت میں کوئی تلخی یا رد عمل کی صورتحال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات جب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی تو اس کے ساتھ ہی ملا کر اس کے بعض مضمرات اس وقت کھول دیے، اس کو قرآن مجید میں تضمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مکالمہ نقل کرتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، اس میں ایک بات اجمال کے ساتھ کہی گئی ہے، اس کے کچھ مضمرات ہو سکتے ہیں جو تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن وہ بات اس متکلم نے نہیں کہی ہوتی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو گویا ایک طرح سے اس کے مضمرات کھول کر مکمل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی کیا ہے، یہ کلام کا حصہ نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تضمین ہوتی ہے، بات کو بات سے ملا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وہی رب، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، تو ان کی اس بات ہی کو لے کر بات کو آگے بڑھایا، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلل لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. ہاں ہاں، وہی رب جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، یعنی وہاں سے بات اٹھا دی کہ اگر تم بھی سمجھنا چاہو، اور ظاہر ہے کہ وہ مخاطبین کی طرف رخ ہے، تم بھی اس رب کو سمجھنا چاہو تو تمہارے گرد و پیش میں اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. وہ رب اپنی ذات کے لحاظ سے تو پنہا ہے، لیکن اس کی صفات کا ظہور ذرے ذرے میں دیکھ سکتے ہو. میں نے اس تضمین کے بارے میں توجہ دلائی ہے اور لکھا ہے، یہاں سے آگے کی آیتیں موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ تضمین کے طور پر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان میں سورہ کے مخاطبین یعنی قریش مکہ کو خطاب کر کے انہی حقائق کی تفصیل کر دی ہے جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے اوپر بالاجمال اشارہ کیا ہے. قرآن میں اس کی مثالیں کئی جگہ موجود ہیں. تضمین کا یہ طریقہ دوسرے مقامات پر بھی اختیار کیا گیا ہے. یہ سورہ اگرچہ اصلاً تو رسالت مآب کو خطاب کرتی ہے، لیکن اس میں جگہ جگہ روئے سخن قریش کی طرف ہے، اس لیے کہ رسالت مآب کو بھی جن چیزوں کی طرف توجہ دلا جا رہی ہے انہی پر اتمام حجت کے لیے ہے. تو ارشاد ہوا کہ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں یعنی زمین میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگوں قسمیں پیدا کر دی. یہ زمین کی زرخیزی کی طرف، اس میں جو اللہ کی عنایتیں ہوئی ہیں، جو برکتیں نازل کی گئی ہیں، درا حالے کہ اس سے بڑے بڑے سیارے اور ستارے اوپر موجود ہیں، لیکن وہ ڈھنڈار پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی روئیدگی نہیں ہے، ان میں زندگی پیدا کرنے والے کوئی آثار نہیں ہیں. فرمایا کہ یہ سب اہتمام میں نے تمہارے لیے کیا ہے، انسان کے لیے کیا ہے. وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، یعنی جس طرح سے ایک بچے کو گہوارے میں پالا جاتا ہے، اس کو اطمینان عطا کیا جاتا ہے، اس کو سہولت بہم پہنچائی جاتی ہے، اس کے سونے جاگنے کے لیے ایک پرسکون ماحول فراہم کیا جاتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ ہم نے زمین کو ایسے ہی تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا ہے، یہ ہر ہر لحاظ سے تمہارے وجود کے لیے، وجود میں آنے کے لیے، وجود پانے کے لیے، وجود کی نشو و نما کے لیے، مقصد وجود کو حاصل کرنے کے لیے، ابتدا سے انتہا تک، بدایت سے نہایت تک نہایت سازگار بنا دی گئی ہے. یہ گویا تمہارا گھر ہے، اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دی، وسلک لکم فیہا سبلا، راہیں نکال دیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری رہنمائی کا کوئی اہتمام اس میں نہیں ہوا. جو صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں اس کے لحاظ سے راستے بھی پیدا کر دیے گئے ہیں، اور وہ ہر طرف موجود ہیں، وہ باطنی بھی ہیں، وہ ظاہری بھی ہیں، وہ صحراؤں میں بھی ہیں، وہ دریاؤں میں بھی ہیں. تمہارے لیے سفر کرنے کے اسباب بھی پیدا کیے گئے ہیں، سواریاں بھی پیدا کر دی گئی ہیں، اور پھر وہ راز ہیں جن کا تم اکتشاف کرتے چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد نئی سے نئی چیزیں خود اپنے لیے ایجاد کر لیتے ہو. تمہارے لیے راہیں نکال دیں، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. دوسری جگہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ زندگی پانی سے پیدا ہوتی ہے، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو یہاں پر بھی یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ تمہارے لیے زندگی لے کر آسمان سے اترتا ہے، اسی زمین سے اٹھاتے ہیں، پھر آسمان پر لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے برسا دیتے ہیں، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگوں قسمیں پیدا کر دی، یعنی اس میں بھی اتنا تنوع رکھا ہے، اتنی بوکلمونی رکھی ہے، اتنی جدت ترازی رکھی ہے کہ تم ان کے اقسام کو گن نہیں سکتے۔ پودے ہیں تو وہ قسم قسم کے ہیں، گھاس ہے تو وہ قسم قسم کی ہے، فصلیں ہیں تو ان کے انواع شمار نہیں ہوتے، پھول ہیں تو ان کی اقسام تم متعین نہیں کر سکتے، ہر طرف گویا ایک فراوانی فراوانی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رحمت وفور میں ہے، اور تم جدھر دیکھتے ہو ادھر ہی ان کی گوناگوں قسمیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کلو وراؤ انعامکم، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، یعنی اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں اس زمین سے نکالا، دوسری جگہ فرمایا انبتکم من الارض نباتا، جیسے یہ پودے زمین سے پھوٹتے ہیں، ابتدا میں تم بھی اسی طرح زمین سے پھوٹے تھے، اور پھر تمہارے لیے خوراک غذا کے اسباب وہ بھی ہم نے اسی مٹی کے اندر رکھ دی، تمہاری خدمت کے لیے مویشی پیدا کیے، ان کے چارے بھی اسی کے اندر سے پیدا کر دیے۔ کلو ورو انعامکم، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، ان کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، یعنی وہ نشانیاں ہیں کہ آدمی کو کسی معجزے کے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس زمین کا ذرہ ذرہ خود معجزہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور جو حکمت نمایاں ہوتی ہے، اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں اور سمجھنے والا ذہن ہو تو وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ تو یہ قرآن مجید نے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، میں نے لکھا ہے یعنی اس بات کی نشانیاں کہ جس کی قدرت و حکمت کے یہ کرشمے ہر طرف دیکھ رہے ہو وہی تمہارا رب ہے، یعنی جس نے تمہیں پیدا کر کے اتنا کچھ سامان تمہارے لیے میسر کر دیا ہے اور ایک ایک چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور وہی اس کا سزاوار ہے کہ اس کو رب مانا جائے، یعنی خالق بھی وہی ہے، یہ سب اہتمام کرنے والا بھی وہی ہے، پھر کوئی اور اس لائق کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو رب بنایا جائے، پھر یہی نہیں اس کا یہ اہتمام ربوبیت اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں اس کے کامل عدل کا ظہور ہو، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، یعنی یہ سب سامان چونکہ انہوں اس نے کیا ہے، سامان تو کر دیا ہے لیکن اس دنیا میں عدل کامل میسر نہیں ہے، یہ اس دنیا کی ناتمامی ہے، اگر تم غور کرو تو یہ بادنا تامل واضح ہوتی ہے، چنانچہ یہ ناتمامی خود تقاضا کر رہی ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اس دنیا میں جو ان سب چیزوں کے باوصف، ان غیر معمولی صفات کے ظہور کے باوصف، ان نعمتوں کے باوصف، قدرت کی اس گوناگونی کے باوصف جو نقائص رکھے گئے ہیں، جو ناتمامی رکھی گئی ہے، اور خاص طور پر بندوں کو یہ نعمتیں میسر آنے میں جس بے انصافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو لازماً عدل کامل کے ظہور کا تقاضا کرتی ہے، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک ایسا وقت آنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے اس عدل کا ظہور ہو جس کو انسان اپنے باطن سے چاہتا ہے، اور وہ دنیا دیکھنے کو میسر آئے جس میں ادنا درجے کا کوئی نقص نہ ہو، وہ اپنے کمال کا اظہار کرے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ خود اس ربوبیت کا تقاضا ہے، اور یہ کچھ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس نے یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنا دی ہے اور ایسی گوناگونی کے ساتھ بنا دی ہے کہ اس میں ہر ہر قدم پر ابتلاء ہی ابتلاء ہے، تو وہ جب اپنے عدل کامل کا ظہور کرنا چاہے گا اور سارے نقائص دور کر کے ایک کامل دنیا بنانا چاہے گا تو کیا اس کے لیے یہ کچھ مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ یہی نتیجہ ہے جسے اگلی آیت میں بیان کر دیا ہے کہ جس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اسی میں دفن ہوگے اور اسی سے ایک دن نکال کھڑے کیے جاؤ گے۔ چنانچہ پیچھے جو بات فرمائی تھی کہ اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، اس کے بعد فرمایا منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتاً اخرا، تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، اسی سے تم بھی اسی طرح اگائے تھے، ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ یعنی جس چیز کی طرف توجہ دلانی تھی اس کو اس طریقے سے نمایاں کر کے رکھ دیا، یہ میری ربوبیت ہے، یہ اس کا اہتمام ہے، یہ تمہارے گرد و پیش میں میں نے سامان زندگی فراہم کیا ہے، یہ نباتات کی قسمیں ہیں، یہ پانی ہے جو آسمان سے برستا ہے اور کیا کیا کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہے، میری ان نشانیوں کو دیکھو، یہ زبانیں حال سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں تم دوبارہ نکال کر کھڑے کر دیے جاؤ گے، موت تمہارا خاتمہ نہیں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایک تضمین تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، وہ بات اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، اس میں ایک جملہ تھا جس میں اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دیا گیا تھا، اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون کو گویا پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، اور بہت سی دوسری نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے ان کے سامنے بھی دعوت رکھ دی، اور وہ دعوت کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، لوگوں اسی مٹی سے جس میں دفن ہوتے ہو ایک دن تمہیں دوبارہ نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا، یہی پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس موقع پر اس خلاصے کو بھی بالکل نمایاں کر دیا، اور پھر جہاں سے بات تضمین کی طرف گئی تھی اسی مضمون کو دوبارہ لے لیا، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، فرمایا اس طرح ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی۔ یعنی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جو پس منظر تھا وہ خود ایک نشانی تھا، ہاتھ میں بھی عصا لے کر آئے، ید بیضہ لے کر آئے، پھر پے در پے دوسرے موقع پر بتایا ہے کہ اور بھی بہت سی نشانیاں تھیں جو ہم نے دکھائی، ایک اور جگہ پر ان کو باقاعدہ گن دیا ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہوا ہے، ہم نے آیت 33 کے تحت وہاں ان نشانیوں کی تفضیل کر دی، وہاں 9 نشانیاں بیان ہوئی ہیں جو پے در پے ظاہر ہوئیں، اور وہ فرعون کو، فرعون کے سرداروں کو، فرعون کی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن فرمایا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ انسان جب اپنی انانیت کا اسیر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس کو کوئی بات منوائی جائے، انسان پر جنس کے جذبے کا غلبہ ہو جائے تو کوئی واز کام نہیں کرتا، اور اس کی انانیت بے لگام ہو جائے تو کوئی استدلال کام نہیں کرتا۔ انانیت کی غلامی ہے جس کو انسان بظاہر آزادی سمجھتا ہے لیکن وہ اس غلامی میں حق سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، استدلال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ استدلال یہ تقاضا کرتا ہے، ریزننگ یہ کہتی ہے کہ بات سننے سمجھنے کے لیے آمادگی ہو، اس آمادگی کو قرآن نے انسان کی نفسیاتی تحلیل کرتے ہوئے انابت سے تعبیر کیا ہے، یعنی بندہ اپنی انانیت پر قابو پالے، اپنے مانے ہوئے کو نہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو حق کے لیے انسان کے سینے کو کھولتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ نہ پیدا ہو تو کوئی پیغمبر بھی کوئی چیز انسان میں داخل نہیں کر سکتا، پہلے وہ آمادگی ضروری ہے۔ اس کو پھر ایک جگہ بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، وہ چٹیل چٹانوں پر پڑتی ہے تو ہی روئیدگی نہیں ہوتی، پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس میں تھوڑی بہت مٹی تھی بھی تو وہ بھی بہا لے جاتی ہے، کوئی روئیدگی کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر زمین قبول کرنے والی ہو، زرخیز ہو، تو دو قطرے نہیں پڑتے کہ وہ اپنا سینہ کھول دیتی ہے اور اس کے اندر سے کیا کیا نباتات، کیا کیا پھول، کیا کیا پتیاں، کیا کیا اللہ کی عنایتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہم دکھاتے ہیں، لیکن انسان اگر ابا پر یعنی انکار پر اصرار کرے، یہی لفظ ابلیس کے لیے استعمال کیا ہے، ابا واستکبر، یعنی جب حقیقت بالکل سامنے آ گئی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب مجھے نہیں ماننا، اور استکبار کیا۔ تو یہ نہیں، اب مجھے نہیں ماننا، یہ انانیت کا ظہور ہوتا ہے، اور اس میں انسان اپنے لیے خود بے شمار حجاب پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس کی جانب توجہ دلائی کہ اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا، اور بجائے اس کے کہ آگے سے کوئی استدلال کرتا، آگے سے کوئی بات کہتا۔ یعنی دو رویے ہوتے ہیں، اگر انسان انانیت کا اسیر نہیں ہے اور وہ حقیقی مخاطب ہے، حق کا سچا طالب علم ہے، طالب علمانہ ذہنیت رکھتا ہے، اس نے اپنی تربیت اس طرح کی ہے کہ مجھے علم کا سچا طالب بن کر رہنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یا تو صحیح بات سامنے آ گئی مان لے گا، اور یا پھر شائستہ استدلال کرے گا، یعنی سوالات اٹھائے گا، سمجھنا چاہے گا، ہر بات کو دائیں سے بائیں سے پوچھے گا۔ ممکن ہے اس میں برسوں لگ جائیں، لیکن یہ نہ ابا ہے، نہ استکبار ہے، نہ انانیت ہے، یہ سمجھنے کا عمل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے چونکہ نہیں ماننا، تو پھر کبھی انسان دوسرے پر اخلاقی حملہ کرتا ہے، کبھی اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، کبھی بات کہنے والے کو اس کے محرکات کے حوالے سے دائیں بائیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر استدلال نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ ایک شائستہ استدلال کے ساتھ آدمی سمجھنے سمجھانے کا عمل شروع کر لیتا ہے۔ فرعون نے وہی دوسرا کام کیا، جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں مانے گا، تو قال اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کہا، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کی یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بات کرنے پہ آمادہ ہوتا، سمجھنے کے لیے تیار ہوتا، یہ فرمایا کہ ایک تو استدلال ہے، ریزننگ ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے تو معجزے دکھا دیے، لیکن انانیت کے اسیر معجزوں کو دیکھ کر بھی استکبار سے نجات نہیں پاتے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہوتا، یا مزید کوئی بات ایسی کہتا جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ حقیقت میں بات کو سمجھنا چاہتا ہے، ارشاد ہوا کہ اس نے کہا موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یعنی بات ہی بالکل الٹ کر رکھ دی۔ یہاں ذات باری زیر بحث ہے، ذات باری کا پیغام زیر بحث ہے۔ زیر بحث معاملات یہ ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار ہے جو تمہیں دعوت حق دے رہا ہے، اس پر کوئی بات نہیں۔ ایک یہ تم بڑی نشانیاں دکھا رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کوئی جادوگر بن کے آ گئے ہو، اور پیش نظر کوئی سیاسی مقاصد ہیں، اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ اس نے آگے بڑھ کے الزام لگا دیا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی لوگوں کو متاثر کر کے اپنے پیچھے لگا لو، یہ اس لیے دکھا رہے ہو معجزات، یعنی لوگوں کو متاثر کر کے اپنے پیچھے لگا لو اور وہ ہمارے خلاف بغاوت کر کے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی امنگ پیدا ہوئی ہے، جادو سیکھ لیا ہے اور اس طریقے سے ان کو متاثر کر کے ہماری بادشاہت ختم کرنا چاہتے ہو۔ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ ایک تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اثر مٹانے کی کوشش کی جائے، ایسے موقعوں پر یہ لیڈر حضرات جو بہانے بازی کرتے ہیں یا بات کو بگاڑتے ہیں یا اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کا اثر نہ ہونے پائے، دوسرے انہیں سیاسی خطرہ قرار دے کر اپنے اعیان و اکابر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایسا مشتعل کر دیا جائے کہ وہ ان کی دعوت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ یعنی جب محرکات بیان کرنے شروع کر دیے گئے، یہ فلاں صاحب تو اصل میں یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ چیز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کی طرف متوجہ کر کے ایسی فضا پیدا کرنا مقصود ہے جس میں دلیل اور استدلال بے معنی ہو جائے، لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ یعنی کسی شخص کی نیت اور اس کے محرکات اگر برے متعین کر کے لوگوں کو بتانے شروع کر دیے جائیں یا اس پر اخلاقی حملے شروع کر دیے جائیں، تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی استدلال کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتے، چنانچہ وہ اس رو میں بہہ جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی چال اس نے چلی اور یہی طریقہ اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا، یہی بات ہے، تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں۔ اس نے کہا کہ جو چیز لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور پیچھے لگانے کے لیے تم لے آئے ہو، وہ وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید کی سحر انگیز گفتگو کو لوگوں نے یہی کہا، یعنی قریش قرآن مجید کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ تو اصل میں ساحری ہے اور ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے اور اپنی مشیخت جمانے کے لیے ہے، چنانچہ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پھر سب مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہت ویسے ہی دے دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو اور ہماری تہذیب کو ہدف نہ بناؤ۔ جس کے بعد پھر رسالت مآب نے وہ جواب دیا ہے جو تاریخ انسانی کا ایک لافانی جواب ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی بات ہے، یعنی اگر یہ جادوگری دکھانی ہے اور اس کے زور پر لوگوں کو پیچھے لگانا ہے تو اچھی بات ہے، ہمارے پاس بھی کوئی کم بڑے جادوگر نہیں ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور ایسا ہی جادو تمہیں دکھائیں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو۔ یعنی یہ گویا اس نے چیلنج کر دیا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم کسی پروردگار کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کوئی رسول نہیں ہو، کوئی نبی نہیں ہو، یہ ایک فن ہے جو تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، اس سے یہاں لوگوں کو دربار میں بھی تم نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور آگے کی باتیں بھی کر رہے ہو اور طرح طرح کے مطالبے سامنے رکھ رہے ہو، ہم بھی ماہرین کو بلاتے ہیں اور یہ تمہارا جو کچھ بھی جادو ہے اس کی کلئی کھول دیں گے، ہمارے ساتھ وقت طے کر لو، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو۔ کوئی بیچ کی جگہ، کوئی بیچ کی جگہ، مدعا کیا ہے؟ میں نے وضاحت کیا، یعنی جہاں ہمارے اور تمہارے آدمی آسانی کے ساتھ جمع ہو سکے، تم لوگ بھی آ جاؤ، تمہاری قوم کے لوگ بھی آ جائیں، ہمارے لوگ بھی آ جائیں گے، یہ مقرر کر لیتے ہیں اور اس جگہ پر وعدے کے دن ہم تمہارے اس جادو کی حقیقت لوگوں پر واضح کریں گے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے۔ یعنی اپنی طرف سے اس نے بہت تمتراک کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیلنج کر دیا، تم معجزے لے کے آئے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ کوئی معجزے نہیں ہے، جادوگری کا کوئی کمال دکھا رہے ہو، کوئی فن ہے تمہارے ہاتھ میں، ہم بھی اپنے فنکاروں کو بلائے لیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ غالباً کسی میلے یا فرعون کی سالگرہ کا دن تھا جس کی تاریخ اس وقت سامنے تھی، آگے اسے یوم الزینہ اس لیے کہا ہے کہ لوگ اس طرح کے موقعوں پر اپنے آپ کو بھی آراستہ کرتے اور شہروں کو بھی سجاتے ہیں۔ کوئی میلے کا دن آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی دن نامزد کر دیا کہ جب لوگ تمام ملک سے کھچ کر یہاں پہنچے ہوئے ہوں گے تو سب کے سامنے اور دن کی پوری روشنی میں وہیں فرعونی تہذیب کا سارا طلسم باطل کر دیا جائے۔ انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ یہی موقع ہے، اس کی حقیقت بھی کھول دی جائے۔ چنانچہ وہ دن طے ہو گیا۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔